السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. نہیں نازل ہوتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، بس اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اہل ایمان کو. اے اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے، اور اصل عدل تو اللہ ہی کے پاس ہے. معزز سامعین اور محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کی ابتدائی پانچ آیات سماعت فرمائی اور ان کا ترجمہ سنا. یہ سورہ مبارکہ کی آیات نمبر 11-15 ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ان آیات میں نہایت جامعیت کے ساتھ ان مزمرات کو کھولا گیا ہے جو ایمان میں مخفی ہیں، یا یوں کہیے کہ ان ثمرات و نتائج کو بیان کیا گیا ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں پیدا ہونے چاہیے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ایک تو لنڈ منڈ درخت ہوتا ہے جس میں نہ پتے ہوں نہ کوئی پھل ہو، اور ایک مسمر درخت ہوتا ہے جس میں برگ و بار ہے، جس میں پھل لگے ہوئے. تو معاذ اللہ، ایمان اس لنڈ منڈ درخت کے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بار آور اور مثبت درخت ہے. اس ایمان کی بات تو دوسری ہے جو صرف زبان کی نوک پر ہو اور ابھی دلوں میں داخل نہ ہوا، لیکن جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے، جب انسان کا باطن اس نور سے منور ہو جاتا ہے، تو تو اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے نتائج انسانی شخصیت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں. یا یوں کہیے کہ اگر کوئی انسان سلیم الفطرت ہے، اس کے قلب کی زمین صالح ہے، تو اس میں جب ایمان کا بیج جمتا ہے اور پھر پھوٹتا ہے تو رفتہ رفتہ اور تدریجاً وہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، جس میں خوبصورت پتے بھی لگتے ہیں، حسنات کے، نیکیوں کے، اعمال صالحہ کے، اخلاق حسنہ کے، اس میں پھل بھی لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کی پوری شخصیت میں ایک تغیر پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، چون بجا در رفت جاں دیگر شبد، جاں کی دیگر شد جہاں دیگر شبد. علامہ نے تو یہ قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے، لیکن قرآن منبع ایمان ہے، تو یہی بات گویا کہ ایمان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ جب وہ انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو اب اس کے باطن میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اس کی اقدار تبدیل ہو جاتی ہے، پورا ویلیو سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی روش، اس کا رویہ، یہ بھی کل کا کل بدل کر رہ جاتا ہے. جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شد. اب ان پانچ آیات میں نہایت معجز نما انداز میں اللہ تعالی نے ان بنیادی تبدیلیوں کی نشاندہی کی ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کے نقطہ نظر میں، اس کے زاویہ نگاہ میں، اس کے سوچنے کے انداز میں، اس کے ویلیو سٹرکچر میں، اس کے روش اور رویے میں حویدہ ہو جانی چاہیے. اور اس میں ہمارے لیے ایک کسوٹی مہیا ہو جاتی ہے کہ ہم خود اپنے ایمان کو اس پر کسے. اگر تو یہ اثرات اور ثمرات ہماری شخصیتوں میں ظاہر ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایمان حقیقی کا نور ہمارے دلوں میں موجود ہے. اور اگر یہ نہیں ہو رہے تو یہ گویا کہ ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ایمان حقیقی کی روشنی سے غالباً تاحال ہم محروم. اب اس باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات جان لیجئے کہ ہر شخص کی پہلی حیثیت تو ایک فرد ہونے کے اعتبار سے یوں ہے کہ کچھ حالات و واقعات اس پر وارد ہوتے اور کچھ اعمال اس سے صادر ہوتے. ہماری ذاتی شخصیت کے یہ دو رخ ہیں، کچھ حالات، واقعات، کیفیات ہم پر وارد ہوتے. کبھی کوئی خوشی کی بات ہے، کبھی کوئی تکلیف دہ بات ہے جس سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. اس میں بھی جو چیز تکلیف دہ ہے، جسے ہم مصیبت سے تعبیر کرتے ہیں، اس سے ہم زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ ایک بندہ مومن کا نقطہ نظر مصائب کے بارے میں کیا ہو جانا چاہیے اگر وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے. فرمایا، ما صاب من مصیبت، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی الا بسم اللہ، مگر اللہ کے اسم سے ہوتی. جب اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس کائنات پر حکمران ہے، اس کے اذن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا، تو جو بھی حالات اور واقعات مجھے پیش آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کے علم میں اور اس کے اذن سے. اب جو چیز اللہ کے اذن سے ہو، اگر مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر شکوہ اور شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز ساقی ہے مارے قین الکافس، میرے ساقی نے میرے پیمانے میں جو بھی ڈال دیا یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. میرے رب کو اگر میرے لیے یہی پسند ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں. یہ ہے وہ نتیجہ جو ایمان کے نتیجے میں انسان کے نقطہ نظر میں پیدا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا. اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ برو کشید سے پیچا کے ہست بود مرا چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. جب انسان اس مقام رضا پر آ جاتا ہے کہ میرے لیے جو کچھ میرے رب نے پسند کیا مجھے بھی وہی پسند, تسلیم اور رضا کی کیفیت اس کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے تو سینکڑوں الجھنوں سے اسے نجات حاصل ہو جاتی. یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ اس نے کر دیا, یہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, پیچ و تاب, کانفلکٹس, فرسٹریشنز, ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں نہیں ہوا. ان تمام چکروں سے انسان کو نجات دلانے والی چیز ہے تسلیم اور رضا. تو پہلا نتیجہ تو یہ برآمد ہوا اور فرمایا واللہ بکل شئ علیم, جو بھی کچھ اس کائنات میں ظہور پذیر ہونے والا ہوتا ہے اللہ کے علم ازلی میں وہ پہلے سے موجود ہے. اب آئیے ان اعمال کی طرف جو ہم سے صادر ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں, ہمارے اعضاء و جوارح, ہم اس سے حرکت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, ہماری دنیا کی سعی و جہد, یہ ساری سرگرمی جو ہے یہ ہمارے ان اعمال پر مبنی ہے کہ جو ہمارے وجود سے صادر ہوتے ہیں. ان کے ضمن میں ایمان کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے سب سے پہلے وہ اطاعت ہے. آپ کے اعضاء و جوارح سے کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف صادر نہ ہو. اگر اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کو مانا ہے تو آپ کا ہاتھ کوئی حرکت ایسی نہ کرے جس سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو, آپ کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جو اللہ کو پسند نہ ہو. اور معاملہ صرف اللہ کا نہیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے مانا ہے اللہ کو, تم نے مانا ہے اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تب ایمان کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تمہارے اعضاء و جوارح سے جو بھی اعمال و افعال صادر ہو وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے. یہ ایمان کا دوسرا لازمی نتیجہ ہے. اس پر تنبیہ فرما دی کہ اگر یہ نہیں کرتے فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ پیٹ موڑ لے تو اے نبی سنا دیجئے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, ہمارے رسول پر تو ذمہ داری صرف صاف صاف پہنچا دینے کی. ہمارے وجود سے صادر ہونے والے افعال و اعمال کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. ایمان کے نتیجے میں ہمارا سارا تکیہ, ہمارا سارا بھروسہ, ہمارا سارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اگرچہ اس دنیا میں ہم اسباب سے مستغنی نہیں ہو سکتے, مادی ذرائع وسائل ہمیں استعمال کرنے ہوں گے, بلکہ قرآن مجید میں تاکیدی حکم ہوا ہے اعدوا لہم ما استطعتم, اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کرو, جو ساز و سامان فراہم کر سکتے ہو فراہم کرو. لیکن تمہارا توکل, تمہارا بھروسہ, تمہارا اعتماد, تمہارا تکیہ اسباب و وسائل پر نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر ہو. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اپنی سی محنت کرو, کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہونے دو, لیکن یہ کہ اگر تم نے بھروسہ اپنی محنت پر کیا, اپنے وسائل و ذرائع پر کیا, مادی اسباب پر کیا, تو معلوم ہوا کہ اللہ پر سے تمہاری نگاہ ہٹ گئی. ایمان کے نتیجے میں محنت اپنی جگہ ہے, کوشش اپنی جگہ ہے, اسباب و وسائل کا استعمال لازمی ہے, لیکن توکل صرف اللہ کی ساتھ پر ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المومنون. اب ذرا ایک فرد سے آگے آئیے. اس دنیا میں انسان بہت سے تعلقات میں جکڑا ہوا ہے, اس کے والدین ہیں, اس کے بھائی ہیں, اس کی بہنیں ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے رشتہ دار ہیں, اعزاء و اقارب ہیں. ان سب کو جمع کر لیجئے ایک نظم علائق دنیاوی. اس کے دائرے ہوں گے, سب سے پہلا دائرہ والدین, اولاد, بیوی, یہ پہلا دائرہ ہے ہر انسان کے تعلقات کا, بھائی بہن, اس کے بعد رشتہ داروں کا دائرہ, یہاں تک کہ پوری نوع انسانی تک اس کا سلسلہ منتقل ہو جائے. اس کے ضمن میں فرمایا اللہ تعالیٰ دے اس دنیا میں اس تمدن اور تہذیب کی گاڑی کو چلانے کے لیے کچھ فطری محبتیں انسان کے اندر ڈال دی. بیویوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان محبتوں میں سب سے زیادہ قوی محبتیں بیویوں کی محبت اور اولاد کی محبت. اس محبت کی طرف اشارہ کیا، یہی محبت کسی وقت انسان کے لیے دشمنی کا روپ دھار لیتی، اس میں پوٹینشیل ڈینجر مزمر ہے. اگر تو آخرت نہ ہوتی تب تو کوئی پرواہ کی بات نہ تھی. بیویوں کی تمام فرمائشیں پوری کرو، چاہے حلال سے کرو چاہے حرام سے کرو. اولاد کو اچھے سے اچھا کھلاؤ اور پہناؤ، چاہے جائز ذرائع سے آمدنی ہو اور چاہے ناجائز سے ہو. لیکن جب یہ حقیقت تمہارے سامنے آ گئی کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، بہت مختصر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، تو اب اگر تم نے اپنی بیویوں اور اولاد کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ کے حرام میں منہ مارا، ناجائز آمدنی کی طرف رخ کیا، ان کو عیش کرانے کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم نے اگر حلال اور حرام کی تمیز کو ہٹا دیا تو جان لو کہ اب یہ محبت نہیں، یہ دشمنی ہے. اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو، چوکس رہو، چوکنا رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو. مبادہ غفلت میں یہ محبت تمہاری عاقبت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. چنانچہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کرا دی. البتہ اس آیت کے اندر فصاحت و بلاغت کا ایک کمال ہے، اور وہ یہ کہ جہاں زور دیا گیا کہ ان میں تمہارے دشمن ہیں، پوٹینشیل اینیمیز ہیں، وہاں دوسری طرف بیلنس کیا اس کو کہ یہ جو گھر کی زندگی ہے یہ اکھاڑے کا سما نہ پیش کرے، میدان جنگ کا نقشہ پیش نہ کرے. وہ آپ کیا کہیں صاف ہوں یا تصفر ہوں یا تبصر ہوں، یہ نہیں کہ ہر وقت ہی کی ایک لڑائی ہے اور ہر وقت کا ایک فساد ہے گھر میں، اور درستی ہے اور خشونت ہے اور سختی ہے، کوئی نرمی اور محبت جو ہے اور شفقت اس کا ظہور ہی نہ ہو. نہیں، خود اپنے آپ کو تو محفوظ رکھو، چوکس رہو، چوکنا رہو، کہیں غفلت میں ان کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا لے، لیکن ان کی خطاؤں سے چشم پوشی بھی کیا کرو، درگزر بھی کیا کرو، معاف بھی کر دیا کرو، بخش بھی دیا کرو، اس لیے کہ اللہ بھی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آخری آیت میں فرمایا اور وہاں اولاد کے ساتھ اب مال کو جمع کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اولاد کو دونوں جگہ لائے، بیویوں سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، لیکن مال پر بھروسہ ہوتا ہے اور اولاد پر بھی بھروسہ ہوتا ہے. انسان اس سے اپنی بڑی توقعات وابستہ کیے ہوتا ہے، اپنے بڑھاپے کے لیے بہت سی امیدیں ان سے وابستہ کیے ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ اولاد اور تمہارے مال یہ فتنہ ہے، کسوٹی ہے جن پر تمہیں پرکھا جا رہا ہے. آیا ان کی محبت میں مبتلا ہو کر خدا کو بھول جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو یہ کرے گا وہ تو پھر بڑے خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا. فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. امیدیں وابستہ کرنی ہے تو اللہ سے کرو، وہی امیدوں کا پورا کرنے والا ہے، امیدوں کا بر لانے والا ہے، وہی تمہاری محنت کی صحیح اجرت ادا کرنے والا ہے. دنیا میں بھی تم اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہو، اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہو، اپنی توانائی اور قوتوں کو کھپا رہے ہو. اگر اللہ کے ہاتھ بیچو اپنی قوتوں اور صلاحیتوں اور اپنے اوقات کو تو بہترین قیمت وہ دینے والا ہے، بہترین اجر اسی کے پاس. یہ ہے وہ پانچ آیات جس میں گویا کہ ایمان کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں جو تغیرات پیدا ہو جانے چاہیے ان کو نہایت جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اب ذرا ذہن میں لائیے گا ایک بات، سورہ آل عمران میں ایمان کی بحث آئی اور ایمان کا نتیجہ عمل کی شکل میں بھی آیا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. سورہ نور میں ایمان کی تشبیہ اور تمثیل آئی، اس کے نتائج بھی آ گئے. زیاد الہی ہے، نماز کا قیام ہے، زکات کی ادائیگی ہے، رقت قلب ہے، اس دن کے حساب، اس دن کے خیال سے لرزا و ترسا رہنا ہے. سورہ تغابن میں پہلے رکوع میں ایمان کو بیان کر دیا گیا، اور یہاں تھرڈ ڈائمنشن ہے ایمان کے ثمرات کی، باطنی کیفیات کیا ہو جانی چاہیے ایمان کے نتیجے میں، نقطۂ نظر میں کیا انقلاب آ جانا چاہیے، جو ان پانچ آیات کے ذریعے ہمارے سامنے آ